وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کی فضائی کاروائیوں کی مذمت کی ہے, جس میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان بدھ کو مسلسل تیسرے روز لڑائی جاری ہے, جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 43 فلسطینی اور 5 اسرائیلی شہری موت کا شکار ہو گئے ہیں. اسرائیل نے بدھ کے صبح غزہ پر نئے فضائی حملے کیے, جن میں فلسطینی پولیس اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ان میں ایک کثیر منزلہ عمارت بری طرح تباہ ہو گئی, لیکن اس وقت اس میں کوئی موجود نہیں تھا. اس سے پہلے منگل کو بھی فضائی حملوں میں ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت مکمل تباہ ہو گئی تھی, جس میں حماس کے دفاتر قائم تھے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 35 شہری موت کے منہ میں چلے گئے ہیں, جن میں 10 بچے شامل ہیں. 200 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حماس پیر سے اب تک تل ابیب اور اس کے نواح میں سینکڑوں راکٹ پھینک چکا ہے. اس نے نہ صرف منگل کے شب ایک وقت میں 130 راکٹ پھینکے. اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ لڑائی سن 2014 کے بعد سے بدترین تصادم بن چکی ہے. اس کی چنگاری یروشلم میں پھوٹی, جہاں یہودی آباد کروں نے عربوں کے علاقوں میں گھروں پر قبضے کی کوشش کی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے منگل کو کہا کہ امریکہ حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے. صدر بائیڈن اسرائیل کی سلامتی, عوام کے تحفظ اور اپنے دفاع کے جائز حق کی حمایت کرتے ہیں اور اس سے کبھی دستکش نہیں ہوں گے. ترجمان نے کہا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ عشروں پرانے تنازعے کے لیے دو ریاستی حل کی حامی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی آزادی, سلامتی, وقار اور خوشحالی کا یکساں حق رکھتے ہیں. امریکی حکام نے حالیہ ہفتوں میں واضح طور پر اسرائیلی حکام سے کہا تھا کہ برسوں یا دہائیوں سے کسی علاقے میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنا اور ان کے گھر گرانا ہمارے مشترکہ مفادات اور مسئلے کے حل کا مقصد حاصل کرنے کے خلاف ہوگا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صورتحال پر غور کے لیے بدھ کو بند کمرے کا ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے تصادم پر سلامتی کونسل کے رسمی بیان کے اجرا میں امریکہ تاخیر کروا رہا ہے, کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اس سے امن کی پس پردہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. امریکہ نے ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی گھٹانے کی کوششوں پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے. وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو منگل کو بھیجے گئے بیان میں بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ امریکہ نے تہران اور ریاض کے درمیان حالیہ مذاکرات کی خبریں دیکھی ہیں. اہلکار نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنا امریکہ کا مقصد ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام فریقوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا مثبت پیش رفت ہے. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی آج شب شروع ہو جائے گی. افغانستان میں آج آخری روزہ ہے. پہلے طالبان اور پھر حکومت نے عید الفطر کے 3 دنوں میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے وردک کے 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے, لیکن ترجمان فواد امن کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز رات 12 بجے سیز فائر کا آغاز ہونے سے پہلے ان اضلاع کو واپس چھیننے کے لیے کاروائی کریں گی. انہوں نے بتایا کہ 6 صوبوں میں طالبان کے خلاف آپریشن جاری ہے, جن میں کم از کم 64 جنگجو مارے جا چکے ہیں. افغانستان سے امریکی فوجی ساز و سامان کا انخلا تیزی سے جاری ہے, اور 100 مال بردار جہازوں جتنا سامان منتقل کیا جا چکا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بدھ کو اعلان کیا کہ افغانستان میں اس کی موجودگی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور انخلا کا عمل 6-12% کے درمیان مکمل کیا جا چکا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران مزید 3,084 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 38,883 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے, جس میں مثبت کیسز کی شرح 7.93% رہی. منگل کو مزید 113 افراد کرونا وائرس سے وفات پا گئے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے. پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کی فضائی کارروائیوں کی مذمت کی ہے جس میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی ہلاک ہو گئے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان بدھ کے روز مسلسل تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 43 فلسطینی اور 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف ان کے بقول طاقت کے بلا امتیاز استعمال کو انسانی اقدار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے طاقت کے استعمال کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جانب پاکستان اور ترکی کے اعلی سفارتکاروں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب میلوت چاوشولو کے ساتھ گفتگو کے دوران اسلامی تعاون تنظیم کا وزارتی اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ انہوں نے ترک وزیر خارجہ کے ساتھ غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی بات چیت کی ہے.
ان نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ وہ سوچ رہے ہیں اور اس پر بھی ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ ان حالات کو جس طرح سے ٹینشنز ایسکلیٹ کر رہی ہیں ان کو ڈی ایسکلیٹ ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے. اس پہ بھی کنسنسس بلڈنگ درکار ہے.
فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان بدھ کو مسلسل تیسرے روز لڑائی جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک 40 سے زائد فلسطینی اور 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. خبر رساں دار رائٹرز کے مطابق اسرائیل نے بدھ کی صبح حماس کے زیر اثر علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور اس کے قرب و جوار پر متعدد راکٹ فائر کیے. اسرائیل کے حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جیٹ طیاروں نے بدھ کی صبح حماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں حماس کے کئی اہم رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. دوسری جانب حماس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں تل ابیب اور اس کے قریبی علاقے کی جانب 210 راکٹ فائر کیے ہیں. یاد رہے اسرائیل اور حماس کے درمیان 2014 کی جنگ کے بعد حالیہ لڑائی کو ہلاکت خیز قرار دیا جا رہا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے سفیر برائے امن ٹور وینسلینڈ نے فوری طور پر لڑائی کے خاتمے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریق قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کا خاتمہ کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کے سفارتکار نے کہا کہ ان کے بقول ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور غزہ میں جنگ کی بھاری قیمت عام شہریوں کو چکانا پڑ رہی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں مزید تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم یا ویریئنٹ BV617 پاکستان میں اب تک تشخیص نہیں ہوئی. پاکستان میں کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی کہ بھارتی وائرس کی نئی قسم پاکستان میں نہیں آئی کیونکہ اب تک محدود پیمانے پر جینیٹک ٹیسٹنگ یعنی جینیائی جانچ کی گئی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ دیکھا جا رہا ہے اور حکومت نے عید پر لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی کر رکھا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے 30 سال اور زائد عمر افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ بھارت میں پائے جانے والے وائرس کے پاکستان میں آنے کے شدید خطرات موجود ہیں کیونکہ وائرس کی یہ نئی قسم خطے اور دنیا کے کئی ممالک میں پہلے ہی پھیل چکی ہے.
ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا ہے لیکن اس کا خطرہ ضرور ہے کیونکہ ایک محدود لیول پر جینیٹک ٹیسٹنگ ہوئی ہے. جب تک صحیح معنوں میں آپ اس کا ٹیسٹنگ نہ کریں اور پورا اس کا سیکوینس نہ کریں جب تک ذرا کہنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں آیا ہے ابھی تک.
عالمی ادارہ صحت نے بھی گزشتہ ہفتے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت میں وبا کی شدت کے اثرات اس کے پڑوسی ممالک میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ اس نئی قسم کے وائرس کے پاکستان آنے کے خطرات کے پیش نظر بھارت کے ساتھ سرحدیں بند کر رکھی ہیں.
بارڈرز تو ہم نے بند کر رکھے ہیں لیکن پھر بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ یہاں آ جاتا ہے تو پاکستان میں تو یہاں بھی اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بہت احتیاط کرنی ہے یہاں پر ہمیں, جو نئے ویریئنٹس ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں.
پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں حالیہ دنوں میں ٹھہراؤ دیکھا جا رہا ہے اور مثبت کیسوں کی شرح کم ہو کر 7.42 تک آ گئی ہے. حکومت کی جانب سے عید کے موقع پر لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے اور ماہرین کو امید ہے کہ اس پر عمل درآمد کی صورت وبا پر مزید قابو پا لیا جائے گا. دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر لگائی جانے والی ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر 30 اور اس سے زائد سال تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے رجسٹریشن کا آغاز آئندہ اتوار کو کیا جائے گا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں ویکسین کی دستیابی میں اضافہ ہوا ہے, لہٰذا ویکسین لگوانے کے اہل افراد کی درجہ بندی میں مزید لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. حکومت کے مطابق گزشتہ روز تک ملک میں 38 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. حکومت کے مطابق ملک میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی آبادی کے 70% کو ویکسین کی خوراکیں مفت مہیا کی جائیں گی, جو کہ 10 کروڑ سے کچھ زائد تعداد بندی ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع اور علاقے بدھ مت, ہندو مت اور دیگر مذاہب کے قدیمی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کے لیے مشہور ہیں اور ان مذہبی مقامات کی واگزاری اور دیکھ بھال کرنے سے ان کو سیاحت کے فروغ کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. ماہرین کا موقف ہے کہ ان کی بحالی اور دیکھ بھال کے لیے تمام لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت نے ان تاریخی مذہبی مقامات کی بحالی کے ایک منصوبے پر عالمی بینک کے تعاون سے کام شروع کیا ہے, مگر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اس منصوبے پر ابھی تک خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی. پشاور سے شبیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی مرکزی انتظامی شہر پشاور سمیت کئی ایک اضلاع اور علاقوں میں مختلف مذاہب کے قدیمی خانقاہیں, عبادت گاہیں اور مراکز کی واگزاری اور بحالی سے نہ صرف ماہرین کے مطابق سیاحت کے فروغ بلکہ مذہبی ہم آہنگی کی مقاصد کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. پشاور اور ملحقہ ضلع چارسدہ کو تاریخی طور پر نہ صرف گندارا تہذیب بلکہ بدھ مت اور ہندو مت کے اہم مراکز کی حیثیت حاصل ہے. صوبے کی دیگر اضلاع بھی ان قدیمی مذاہب کے عبادت خانوں اور مراکز کے لیے مشہور ہے. پشاور سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے رہنما ہارون سرابدیال نے بدھ مت اور ہندو مت کی تاریخی مقامات پر حال ہی میں ایک تحقیق مکمل کی ہے. ہارون سرابدیال کی بقول ان مقامات کی اصلی حالت میں بحالی اور دیکھ بھال سے سیاحت کو بھی فروغ دینے میں کافی مدد مل سکتی ہے.
تمام مذاہب کے جو مرکزی مذہبی مقامات موجود ہیں ان مقامات کو حکومتی تعاون کے ساتھ دنیا بھر میں 39واں مقام پاکستان کو بنایا جائے, لہذا حکومت پاکستان سے اور میرے تمام جو عوام ہے چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم, مسیح یا کیلاش ہیں, ان کو پاکستانی ورثے کو بچانے کے لیے مل جل کر کوششیں کرنی چاہیے.
خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عالمی بینک کے تعاون سے ایک منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے, مگر کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا.
حکومت نے بھی فوکس کیا ہے 22 کے قریب ایسی جگہ ہیں جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ریلیجیس ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو 22 جگہوں پہ حکومت نے پیسے بھی مختص کیے ہیں اور ورلڈ بینک جو ہے کائٹ ایک پروجیکٹ انہوں نے بھی اس میں چپ ان کیا ہے.
پشاور ہی میں تاریخی مقامات کی دیکھ بھال کے لیے ایک غیر سرکاری ادارے کے سربراہ شکیل وحید اللہ خان نے حکومتی اداروں کی عدم توجہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
یہاں پہ بدھ مت کے کافی جو ہے عبادت گاہیں ہیں اور یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے دنیا کے مختلف بدھ مت کے جو لوگ ہیں جاپان سے مختلف ممالک سے وہ یہاں پہ آتے ہیں. یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ ان عبادت گاہوں کو, ان عمارتوں کو ریزرو کرنے کے لیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا جو قانون ساز آلریڈی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے.
شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان سے امریکی انخلا تیزی سے جاری ہے اور 100 مال بردار جہازوں جتنا سامان منتقل کیا جا چکا ہے. امریکی سینٹرل کمان نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں اس کی موجودگی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور انخلا کا عمل 6-12% کے درمیان مکمل کیا جا چکا ہے, لیکن سیکیورٹی وجوہات پر یہ نہیں بتایا گیا کہ ملک میں باقی رہ جانے والے 2500-3500 فوجیوں میں سے مزید کتنے واپس بلائے جا چکے ہیں. امریکہ نے آرمی رینجر ٹاسک فورس کے کچھ عناصر کو بھی افغانستان بھیجا ہے تاکہ وہاں وہاں سے نکلنے والی امریکی اور اتحادی افواج کے تحفظ میں مدد فراہم کی جائے. اس کے علاوہ طویل پرواز کے قابل 6 B-52 اور 12 F-18 بمبار طیارے بھی بھیجے گئے ہیں. حکام نے جنگی جہاز USS ڈوائٹ ڈی آئیزن آور کے حملہ آور گروپ کو بھی شمالی بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کی جا سکے. امریکہ کے رسمی انخلا سے ہفتوں قبل طالبان نے امریکی اور اتحادی افواج پر حملوں کی بار بار دھمکیاں دیں کیونکہ ان کا موقف ہے کہ سابق صدر کی انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کے مطابق غیر ملکی افواج کے لیے 1 مئی تک ملک سے نکلنا ضروری تھا. ان دھمکیوں کے باوجود طالبان جنگجوؤں نے حملوں کا رخ افغانستان کی سرکاری افواج کی طرف رکھا ہوا ہے. پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ افغانستان میں تشدد کی سطح بدستور کافی زیادہ ہے لیکن امریکی کمانڈروں کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں جن سے امریکی انخلا کی رفتار میں کمی آ جائے. امریکہ کے فوجی اور انٹیلیجنس حکام اس بارے میں تشویش ظاہر کر چکے ہیں کہ انخلا کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف معلومات کے حصول اور جوابی کارروائی کی صلاحیتیں متاثر ہوں گی. امریکی فوجی حکام کے مطابق فوجی انخلا مکمل ہونے کے بعد فضائی نگرانی اور حملوں پر انحصار کیا جائے گا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک خطے میں کسی ملک سے اڈے حاصل کرنے پر پیش رفت نہیں ہوئی. کربی نے کہا کہ پینٹاگون میں اس بارے میں بحث کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کس طرح کی فضائی صلاحیتیں حاصل کی جا سکیں گی. چین نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سنکیانگ سے متعلق تنظیم کے اجلاس میں شرکت نہ کریں. کئی مغربی ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے زیر اہتمام یہ اجلاس آج ہو رہا ہے جس میں ایغور مسلمانوں کے انسانی حقوق پر بات ہوگی. چین کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں کوئی مسائل نہیں اور اجلاس کا سبب سیاسی مفاد ہے. چین کے اقوام متحدہ میں قائم مشن نے ایک بیان میں کہا کہ سنکیانگ میں موجودہ صورتحال تاریخ میں سب سے بہتر ہے, جہاں استحکام, تیز معاشی ترقی اور تمام نسلی گروہوں کے درمیان بقائے باہمی پر مبنی ہم آہنگی موجود ہے. چین نے ویڈیو لنک پر ہونے والے اجلاس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ چین کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان آج بدھ کے روز مسلسل تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے, جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 43 فلسطینی اور 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل نے بدھ کی الگ صبح حماس کے زیر اثر علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے, جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور بیر شبا پر متعدد راکٹ فائر کیے. اسرائیل نے کہا کہ اس کے جیٹ طیاروں نے بدھ کی الگ صبح حماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں حماس کے کئی اہم رہنما مارے گئے. اسرائیل کی فوج کے مطابق اس نے حماس کے راکٹ لانچنگ پیڈز, دفاتر اور تنظیم کے رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں موجود ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت بھی زمین بوس ہو گئی, جبکہ دوسری عمارت کو شدید نقصان پہنچا. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے, جس میں 13 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق منگل کی شب اور بدھ کی صبح غزہ سے فائر ہونے والے راکٹ حملوں میں 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں, جن میں سے 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے. دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کے جواب میں تل ابیب اور بیر شیبا کی جانب 210 راکٹ فائر کیے ہیں. غزہ میں اسرائیل کی فضائی کارروائیوں اور مسجد اقصی میں پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد اسرائیل کے شہر لد میں آباد عرب اقلیتوں میں تشویش پائی جاتی ہے. یہاں کے مختلف مقامات پر پرتشدد مظاہروں کے دوران یہودی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات رپورٹ ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شہر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے بدھ کو ہنگامی اجلاس بلانے کی منصوبہ بندی کی ہے. اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے سفیر برائے امن ٹور وینز لینڈ نے فوری طور پر لڑائی کے خاتمے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ تمام فریق قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کا خاتمہ کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹور وینز لینڈ نے مزید کہا کہ تشدد کو روکے اقوام متحدہ تمام فریقین کے ساتھ مل کر امن کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے. عرب لیگ نے غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو ادادوند اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. عرب ملکوں کی تنظیم کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ یروشلم میں خطرناک جھڑپوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے. ادھر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یروشلم اور مسجد اقصی میں جو آگ لگائی تھی اس کی چنگاریوں نے غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اس کے نتائج کا بھی ذمہ دار ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قطر مصر اور اقوام متحدہ رابطے میں ہیں اور پرامن رہنے پر زور دے رہے ہیں, لیکن ان کے بقول حماس کا اسرائیل کو یہ پیغام ہے کہ اگر وہ کشیدگی چاہتا ہے تو ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں. اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی پر وائٹ ہاؤس نے منگل کو کہا تھا کہ راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل کو اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے. مصر کے عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک اس بار بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے. ترکی اور پاکستان کی قیادت نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے, جبکہ دونوں ملکوں میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں. مسلم ممالک کی تنظیم او آئی سی کا ایک ہنگامی اجلاس منگل کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد ہوا. بعد ازاں مشترکہ اعلامیے میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تشدد میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے حملوں کو روکا جائے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ حماس اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے. صدر بائیڈن اسرائیل کی سلامتی, عوام کے تحفظ اور اپنے دفاع کے جائز حق کی حمایت کرتے ہیں اور اس سے کبھی دستکش نہیں ہوں گے. ترجمان نے کہا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ عشروں پرانے تنازع کے لیے دو ریاستی حل کی حامی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی آزادی, سلامتی, وقار اور خوشحالی کا یکساں حق رکھتے ہیں. امریکی حکام نے حالیہ ہفتوں میں واضح طور پر اسرائیلی حکام سے کہا تھا کہ برسوں یا دہائیوں سے کسی علاقے میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنا اور ان کے گھر خالی کرانا ہمارے مشترکہ مفادات اور مسئلے کے حل کا مقصد حاصل کرنے کے خلاف ہوگا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل صورتحال پر غور کرنے کے لیے آج بدھ کے روز بند کمرے کا ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے. امریکہ نے ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی گھٹانے کی کوششوں پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے. وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو منگل کے روز بھیجے گئے بیان میں بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ امریکہ نے تہران اور ریاض کے درمیان حالیہ مذاکرات کی خبریں دیکھی ہیں. اہلکار نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنا امریکہ کا مقصد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام فریقوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا مثبت پیش رفت ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کی تھی. روس کے شہر کازان میں ایک مسلح شخص نے ایک اسکول پر حملہ کر دیا جس میں ساتویں اور آٹھویں جماعت کے طلبہ اور اساتذہ سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 21 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. فائرنگ کا یہ واقعہ روس کے تاتارستان ریپبلک کے دارالحکومت کازان میں منگل کے روز پیش آیا. تاتارستان کے گورنر نے کہا کہ 19 سالہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بیان میں واقع پر افسوس کا اظہار کیا اور اس حملے کے تناظر میں ملک کے اسلحے سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کی ہدایت کی. اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران مزید 3084 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ملک میں منگل کے روز مزید 113 افراد کرونا وائرس سے انتقال کر گئے. منگل کے روز سامنے آنے والے کیسز 16 مارچ کے بعد سے یومیہ کیسز کی سب سے کم تعداد ہے. بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت جاری ہے اور مزید 3876 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 329942 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک میں کرونا کیسز اور اموات کی صورتحال کے باعث نریندر مودی کی حکومت پر ملکی لاک ڈاؤن کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. صدر جو بائیڈن نے زیادہ سے زیادہ امریکیوں کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے نئے طریقوں کا اعلان کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن سے منگل کے روز دونوں جماعتوں کے 6 سینیٹرز نے ملاقات کی. اس میں صدر بائیڈن نے وبا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے رائڈ شیئرنگ کمپنیوں اوبر اور لفٹ سے مفت آنے جانے کی سہولت دینے کے منصوبے سے آگاہ کیا. یہ سہولت 4 جولائی کو فراہم کی جائے گی. اس تاریخ کو امریکہ کا یوم آزادی منایا جاتا ہے. صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ اس دن تک 70% امریکیوں کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ جائے. اس وقت 6.58% ہے. صدر بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ مئی اور جون کے دوران کچھ کمیونٹی کالجوں میں بھی طلباء، عملے اور قریب پاس رہنے والوں کو ویکسین لگوانے کی سہولت دی جائے گی۔ امریکی انتظامیہ فوری طور پر ریاستوں کو فنڈ جاری کر رہی ہے تاکہ وہ گھر گھر جا کر اور فون پر لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے کہیں اور عبادت گاہوں اور کام کی جگہوں پر یہ سہولت فراہم کریں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کیمیاوی ہتھیاروں کی موانعت، اس کی چھان بین اور اس کا پتہ چلانے والی ٹیم آئی آئی ٹی سے متعلق تنظیم کی ایک تازہ رپورٹ میں شام کی افواج پر باضابطہ طور سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے ممنوع کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پہلا موقع تھا جب فریقین نے اس ہتھیار کا استعمال کیا تھا۔ کیمیاوی ہتھیار بھاری تعداد میں ہلاکتوں اور لوگوں کو مفلوج کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان ہتھیاروں سے خوفناک مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے حملے میں بچ جاتے ہیں ان کے اعضاء اکثر مسخ ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے 1925 کے جنیوا پروٹوکول پر عمل درآمد کرتے ہوئے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی اور بعد میں کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن کے تحت وسیع پیمانے پر اس کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اس کنونشن کے مطابق کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال، اس کی تیاری، اس کے حصول، انہیں ذخیرہ کرنے اور ان کی ایک دوسرے کو منتقلی پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن پھر بھی اسد حکومت نے بار بار نہ صرف مخالف فورسز بلکہ خاص طور پر سویلین آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے لیے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ او پی سی ڈبلیو آئی آئی ٹی کے مطابق 4 فروری 2018 کی شام ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے باغیوں کے قبضے والے شہر سراقب پر کم از کم ایک ایسا بم گرایا جس میں کلورین گیس موجود تھی۔ کم سے کم 12 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ تازہ ترین واقعہ کسی کے لیے حیرت کی بات نہیں ہے۔ اسد حکومت ان گنت مظالم کی ذمہ دار ہے جن میں سے بعض جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ شام کے عوام کی جانب سے اصلاحات اور تبدیلی کے مطالبوں کے جواب میں اسد نے مستقل طور پر قتل و غارت گری اور تباہی مچائی ہے۔ اس حکومت اور اس کا سب سے بڑا سہولت کار روس شامی سرکاری افواج کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی سختی سے برابر تردید کرتا ہے اور اس کے بجائے باغیوں پر حملے کرتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے۔ ترجمان پرائس نے تاہم کہا کہ اسد حکومت یا اس کے سہولت کاروں کی طرف سے کتنی غلط خبروں اور سازشی نظریے کی ترویج کی جائے، یہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جائے، ان سے حکومت کے جرائم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ امریکہ کسی کی جانب سے کسی بھی مقام پر اور کسی بھی لمحے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ کسی بھی ملک اور کسی بھی غیر ریاستی عناصر کی جانب کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ناقابل قبول ہے اور یہ تمام ریاستوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ سزا اور جزا کے خوف کے بغیر ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان پرائس نے زور دیا کہ تمام ذمہ دار اقوام کے لیے لازم ہے کہ وہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف عالمی قواعد اور ضوابط کا پاس کرتے ہوئے اس کے لیے یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسد حکومت اور ہر کسی کو جو ان ہولناک ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہیں جواب دے ٹھہرانے کے لیے تیار رہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور نیوز شو ختم کرنے سے پہلے ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی آج شروع ہو رہی ہے۔ افغانستان میں آج بدھ کے روز رمضان کا آخری روزہ ہے اور پہلے طالبان اور پھر حکومت نے عید الفطر کے 3 دنوں میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ افغان وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبہ وردک کے 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا، لیکن ترجمان فواد امن کا کہنا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز رات 12 بجے سیز فائر کا آغاز ہونے سے پہلے ان اضلاع کو واپس لینے کے لیے کاروائی کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 صوبوں میں طالبان کے خلاف کاروائی جاری ہے جن میں کم از کم 64 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ ہرات کے گورنر سید واجد قتلی نے تصدیق کی کہ طالبان سے ٹوٹنے والے ایک دھڑے کے نائب سربراہ ملا منان نیازی گزشتہ شب ضلع گزارا میں ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے، جبکہ ان کے 3 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ وزارت صحت عامہ کے ترجمان طارق آریان نے کہا کہ طالبان نے رمضان کے دوران 15 خودکش حملے اور بارودی سرنگوں کے 200 دھماکے کیے۔ ان حملوں میں 250 شہری ہلاک اور 500 زخمی ہو گئے۔ سابق طالبان اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرکاری فوج کی کارروائیوں میں بھی شہری ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ سابق امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں بین الاقوامی برادری کو طالبان کو پیغام دینا چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہو کر امن کے لیے مذاکرات کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصت ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور اب پیش خدمت راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ اب سے چند روز قبل لندن میں G7 کی وزارتی سطح کی میٹنگ ختم ہوئی، جس میں کرونا وائرس کی دنیا بھر میں پھیلنے والی وبا کے پس منظر میں عالمی معیشت پر غور کیا گیا، اور اس کے علاوہ روس اور چین پر کڑی نکتہ چینی بھی کی گئی۔ ہم ماہرین سے گفتگو کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جون میں G7 کی سربراہ کانفرنس سے قبل وزارتی سطح کی اس میٹنگ میں جن امور پر غور کیا گیا وہ کتنے اہم ہیں، اور چین اور روس پر جو نکتہ چینی کی گئی ہے اس کے مستقبل میں کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، جو ورلڈ بینک کے ایک سابق عہدیدار ہیں اور اس وقت مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ لندن میں G7 کی وزارتی سطح کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے آپ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں کہ جو سربراہ کانفرنس جون میں ہوگی اس کے سامنے کس قسم کے مسائل درپیش ہوں گے؟
دیکھیے، بات یاد آتی ہے کہ دنیا میں کانفلکٹ ابھی بھی ہے جیسے ہمیشہ تھا۔ آج سے پہلے 4 سال تک کوئی یونیفائڈ قسم کی G7 پوزیشن نہیں تھی، اس لیے کوئی افیکٹو قسم کے اقدامات نہیں لیے گئے تھے، نہ کوئی پروپوزل دی گئی تھی۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے لندن میں، منسٹریل میٹنگ بھی G7 تھی، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ جو سمٹ ہونے والی ہے جون میں اس کے لیے فاؤنڈیشن تیار کر لی جائے۔ اب جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو کھلنے کی آیا ہے، اس سے 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے کی طرح اب جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک یونیفائڈ قسم کا اسٹانس لیا جاتا تھا G7 کی طرف سے، جو کہ پھر روس اور چین کے سامنے رکھا جاتا تھا، وہ سامنے آ گیا ہے۔ ان ادر ورڈ کہ اب ایک یونیفائڈ پوزیشن تیار ہو گئی ہے، اور یونیفائڈ ایکشن کے لیے بھی کافی حد تک کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو مشکلات پائی جاتی ہیں بڑی کمپلیکس، وہ صرف سیاسی اور ملٹری ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی اہم قسم کی پرابلم سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جو مشکلات پھیلی ہوئی ہیں ایک وہ سامنے آ جاتی ہے، اور دوسری کلائمیٹ چینج۔ تو ان دونوں کے اثرات اقتصادیات پہ بہت سخت ہو گئے ہیں، خاص طور پہ گلوبل اکانومی جو ہے اس پہ اس لیے بڑا اثر پڑتا ہے کہ میجر ممالک اگر ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے، تو پھر وہاں پہ گروتھ کم ہو جاتی ہے یا نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کم ہوتی ہے تو باقی دنیا پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ G7 یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر جلدی سے جلدی اس ایشو کو سالو کیا جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں گروتھ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اس کو خاص طور پہ غریب ممالک جو ہے ان پہ اچھا اثر پڑے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کلیئر کٹ فیصلے سامنے نہیں آئے، یا کلیئر کٹ ڈیسیژن سامنے نہیں آئے کہ جن کی بیسس پر یہ پالیسی سالو کی جائے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک جو فیصلے کیے گئے اور جو ایکشن لیے جا رہے ہیں ان کے پازیٹو اثرات ہوں، خاص طور پہ کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسین نکلی ہے اس کے اثرات اچھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو ہیلتھ پوزیشن وہ بہتر ہوگی، اور پھر اکنامک گروتھ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ مشکل یہ آ جاتی ہے جس میں شروع ہوئی کہ ایک پہ جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا کمپلیکیٹ ہوتا ہے اور وہ کئی راستوں سے آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان جیسے ملک میں جو کہ 1.4 بلین 18-30% دنیا کی پاپولیشن رکھتا ہے, اس کی کنڈیشن بہت خراب, اس کی کنڈیشن خراب رہتی ہے اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر یقیناً گلوبل گروتھ پہ بہت بڑا اثر پڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی اثر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اسی قسم کی پرابلمس جو ہیں کرونا وائرس اور دوبارہ پھیل جائے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام دنیا کو جو اسٹیپس لینے ہوں گے, جو ایکشن لینے ہوں گے, ان کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی. آیا تو زیادہ ریسورسز G7 کے ممالک پرووائڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ نکالنا ہوگا, اس کے متعلق نہیں سوچا جائے, لیکن یہ ضرور سوچا جائے کہ مشکلات ہوں گی اور ان مشکلات کو سالو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن جیسے آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیونٹی آیا اس میں بڑی اہم بات کیا جاتی ہے کہ کلیکٹو ایکشن کی ریکمینڈیشن تو ہے لیکن کلیکٹو ایکشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا, نمبر ایک. نمبر دو, یہ تمام ممالک کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ کیا کریں گے, وہ سب اپنے لیے اپنے بیسس پہ نیچرل بیسس جو کچھ کر سکتے وہ کریں گے, گلوبل بیسس پہ یا جی7 بیسس پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے.
اس کانفرنس میں چین اور روس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا اور ان دونوں ملکوں نے ریئیکٹ بھی کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا عالمی سیاسی اور معاشی صورتحال کے لیے؟
یہ G7 کا بیسک مقصد جو ہے اسے اسی صورت تک رہتا ہے جب تک دنیا میں کانفلکٹ ہو اور اپوزنگ ممالک ہو. اس میں روس اور چین اپوزنگ ممالک ہیں اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں تو G7 کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر اثر اندازی ہو. اسی لیے یہ پوزیشن دی گئی ہے کہ بڑی کہ نہ صرف کہ روس اور چین کو کرٹیسائز کیا گیا ہے بلکہ کانکریٹ ایکشن لینے کے متعلق بھی سوچا گیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک روس کا تعلق ہے اس کے جو یوکرین کے ساتھ تعلقات ہیں یا دوسرے ایسٹرن جو ہمارے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے متعلق بات کی گئی ہے اور اس کو ایکسارٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی مشکلات اور اس قسم کی چیلنجز سے ریسٹرین کرے. لیکن ریسٹرین کرنا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے ایکشن لینا پڑتا ہے, وہ ایکشن جو ہے وہ ابھی تک کلیئر ویریفائی نہیں ہوا. جہاں تک چین کا معاملہ آ جاتا ہے وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے. ایک تو چین کی پرابلم جو ہے آپ کو یاد ہے کہ ان کی اکارڈنگ ٹو G7 وہاں کی ہیومن رائٹس پرابلم بڑی سیریس, دوسری ان کی انٹروینشن جو ہانگ کانگ میں ہوئی ہے, اور تیسرا اس طرح وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں جو اس میں کئی ایشو شامل ہو جاتے ہیں, جس میں ایک ایشو جو ہے روڈ سسٹم کا ہے جس کو تمام دنیا کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں اپنی اسسٹنس دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ G7 ممالک میں ان کا انفلوئنس اور اثر رسوخ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو اس لیے ان کو یقیناً چین کے متعلق چیلنجز ہیں اور وہ یقیناً چین کو ہی چاہیں گے کہ چین اپنی پوزیشن کو ریسٹین کرے, اور جہاں تک G7 کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے ان کو ڈسٹرب نہ کرے. لیکن اس مشکل سے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک گلوبل پرابلم ہو گئی ہے کہ جو ایشیا پیسیفک اس میں جو کانفلکٹ پایا جاتا ہے ایک طرف چین اور دوسری طرف مغرب کے ممالک, وہ بڑا اہم ہے. اس میں تو پاکستان کی بھی ایشو آ جاتا ہے کیونکہ ہندوستان کو ان چار ممالک پر شامل کر لیا گیا ہے جو کہ امریکہ اور دوسرے جیسے ممالک کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کریں گے, اور چین کی ایکسٹینشن جو ہے ایشیا پیسیفک میں اس کو کنسٹرین کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس کے بڑے اثر اندازی ہو سکتی ہے. میرا کہنے کا آپ سچ ہے یہ چیلنجز تو ہیں, یہ چیلنجز پہلے بھی تھے, اب صرف فرق یاد آتا ہے کہ اس دفعہ یہ ایک یونیفائڈ پوزیشن اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پچھلے 3-4 سال میں نہیں تھی.
ممکنہ طور پر چین کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے اس وارننگ پر؟
دیکھیے چین وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا. چین کی پوزیشن کافی مضبوط, چین کی اکنامک پوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پوزیشن کافی کسی حد تک کہنا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی, تو اس لیے وہ اپنی اس پوزیشن کو قائم رکھے گا اور اس پہ چلتا رہے گا. لیکن ایک بڑا بیسک فرق آپ کے سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ پہلے زمانے میں جو کولڈ وار ہوتی تھی جس میں کہ ٹینشن تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان اور جی 7 کے درمیان, تو اس میں کمپرومائز نہیں ہوتے تھے, کوآپریشن کا کوئی پوزیشن ایسی نہیں تھی, کوئی ایسے ایشو نہیں تھے جس پہ تمام یہ ملک جو ہے ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے جو کانفلکٹ تھی جسے کولڈ وار کہا جاتا تھا وہ بڑی کلیئر کٹ. اب سچویشن ڈفرنٹ. امریکہ اور جی سیون ممالک کی جو ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ وہ اکنامکلی اسپیکنگ بہت عام ہے اور وہ اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, نہ صرف ایک دوسرے کے ممالک میں اس کے ریجن میں بلکہ تیسرے ریجن میں یہ دوسرے ممالک دنیا بھر جاتی اس میں. تو اس لیے جہاں تک جی سیون کا خاص طور پہ امریکہ کا تعلق چین کے ساتھ ہے اس کو اس نئے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. یہ سب کانفرنٹیشن نہیں ہے, اس میں کوآپریشن کی بات بھی آ جاتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو چینی نیشنل انٹرسٹ یا گلوبل انٹرسٹ ہے اس کو اہمیت دینا ہوگا, اور اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ کمپرومائز پیدا کرنے ہوں. اور چین یہ جانتا ہے اور اس میں انٹرسٹ معمول ممالک کا ہے, خاص طور پہ جو جی سیون ممالک ہیں ان کی اکنامک ریلیشن شپ چین کے ساتھ اور بھی ہو چکی ہے. ٹیکنالوجی اور دوسری ٹرانسفر جو ہے ریسورس ٹرانسفر اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے چین کو روس کی طرح ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا.
یوکرین میں جو روس کا رول ہے وہ اور ایون ادروائز جو روس کا رول ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا, تو روس کس طرح ریئیکٹ کرے گا؟
دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں تک جی سیون کی کمیونیکے ہے اور جو ڈیکلریشن ہوئی ان کی پیسے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کلیکٹیو کی ایکشن جو ہے جی سیون ایکشن جو ہے وہ کلیئرلی سامنے نہیں آ رہا. یقیناً کلیکٹیو کرٹیسزم کی گئی ہے, کلیکٹیو انٹرسٹ کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس کے لیے کنکلوژن لے لی گئی, لیکن ایکشن جو ہے وہ ابھی تک کلیکٹیولی نہیں ڈٹرمن کیا گیا, وہ انڈیویجلی ممالک کریں. جہاں تک روس کا اور یوکرین کا تعلق آ جاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے یہ امریکن ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ اور یوکرین بڑی اہمیت بہت لے گئی ہے, اور اسی لیے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ رشیا نے کچھ اپنی فورسز جو انہوں نے اکٹھی کر دی تھی ایسٹرن یورپ یوکرین بارڈر پر ان کو اب وڈرا کر دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھریٹ ختم ہو گیا. تھریٹ ابھی بھی قائم ہے اور چیف رشیا کسی بھی کر دیا اگر چاہے دوبارہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکتا ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنا ضروری ہوگا. وہ کیا ہوگا یہ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے, سب سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ کیا یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے جس کے متعلق ڈسکشن کی جائے, یا یوکرین کو ایک اور آل پکچر میں اکٹھا کیا جائے. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے ایشوز اکٹھے ہو گئے ہیں جن کو ایک ہی وقت یونیفائڈ طریقے سے سالو کرنا ہوگا اور اس میں کمپرومائز پیدا کرنے ہوں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرین کی جو اپنی آئیڈینٹی اور یوکرین کی جو اپنی سیکیورٹی ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہو جائے گا. مطلب یہ کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس وقت تو بہت ٹینس ہے, لیکن وہ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے کمپرومائز کرنے ضروری ہوں گے اور کہیں نہ کہیں روس کی انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے گا.
آپ بحثیت کو ماہر معاشیات کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو سمٹ ہوگی جی سیون کی جون میں, اس میں کوئی کلیکٹیو فیصلہ کن اقدامات تو لینے کی بات ہوگی؟
دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ اس سمٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سچویشن کے کسی بھی سچویشن میں کہ منسٹرز نے جو انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ان کو فرم کرنے کے لیے جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں, وہ اپنی کوآپریشن اور اپنی کنسنٹ دکھائیں. تو کیا ایسا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن جب اس قسم کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ان میں انڈرسٹینڈنگ لے لی جاتی ہے, وہ ایکسپوز نہیں کی گئی. اس دفعہ نارملی ان دا پاسٹ وہ پہلے ہی ایڈورٹائز کر دیتے تھے, لیکن ابھی نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈسپیوٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہیڈز آف گورنمنٹ جو ہیں وہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی جی سیون وائڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ سامنے آ جائے اور کلیکٹیو ایکشن لینے کے متعلق کچھ نہ کچھ ہو سکے. ابھی کہنا مشکل ہے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر اقبال.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر ظفر بخاری سے جو شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں معاشیات اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر ظفر بخاری، فرمائیے کہ جی سیون کا وزارتی سطح کا اجلاس تو ہو چکا، اب جی سیون کی سربراہی کانفرنس کا جون میں اجلاس ہونا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور بین الاقوامی سطح پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟
جی، کانفرنس 11 سے 13 جون تک جو ہوگی ساؤتھ ویسٹ انگلینڈ یو کے میں، اس میں بیسیکلی جو انہوں نے ان کا جو ایجنڈا تھرو آؤٹ رہا ہے، اس ایجنڈے میں اگر ہم دیکھیں تو اس وہ تو ایک بالکل بیسک ایجنڈا ہے جس میں کہ وہ جیسے ٹیکنالوجی ہے، ہیلتھ کیئر ہے، کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کا ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، تو یہ ایسا ایک جنرلائزڈ قسم کا ایجنڈا ہے کہ جو کہ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ہر جی سیون کا جو یہ پارٹ ہوتا ہے، ایک ڈائمینشن اس کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کہ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹل سچویشن ہے اس کے اندر یہ جی سیون کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جی سیون کا یہ آؤٹ کم کیا ہوگا، تو جی سیون کا کوئی اتنا اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ٹھیک ہے، اس کے تھوڑے بہت اس میں وہ لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اپنا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ پیکیجز اناؤنس کرتے رہتے ہیں، جیسے ڈیموکریسی کا رہتا ہے، ہیومن رائٹس کا رہتا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی رہتا ہے، لیکن ایک چیز جو کہ خاص طور پہ اس سمٹ میں جو ڈسکس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک گروپ ہے، کیتھولک ایجنسی فار اوورسیز ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ جو ایک گروپ ہے اس گروپ میں جی سیون کو یہ اپنا سجیشن کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا ڈیٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے یا تو رائٹ آف کر دیا جائے یا اس کو جو ہے کسی طریقے سے چند سالوں کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا جائے، تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ جی سیون میں ڈسکس ہوگا، اور اگر یہ جی سیون اس کو اگر ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس میں کہ آف کورس وہی ملک ہیں جن کا کہ بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پہ، جس میں کینیڈا ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، یو کے ہے اور یو ایس اے ہے، پولیٹیکل لیول کے اوپر تو آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کچھ بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں، لیکن ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جس کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے، جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف جاتے ہیں تو چائنا کی جو سافٹ اکنامک پاور ہے اور جس طریقے سے چائنا نے پینیٹریٹ کیا ہے ایشیا میں اور افریقہ میں اور ایون ساؤتھ امریکہ میں بھی، تو اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے اس کو نیگلیکٹ کرنا یا اس کو مکمل طور پہ ختم کر دینا جو ہے وہ ایک امپاسیبل فیکٹر ہے، اور اس میں جو ایک چیز جو کہ اور بھی بہت سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بہت ساری جتنی بھی انڈسٹریل نیشنز ہیں جس میں کہ کینیڈا بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اس میں یو کے بھی ہے اور خاص طور پہ اس میں امریکہ بھی ہے، امریکہ کے جتنے بھی ہیوی انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں جس میں کہ امریکن آٹو انڈسٹری بھی آتی ہے اور امریکن ایئر کرافٹ انڈسٹری بھی آتی ہے اور امریکن ہیوی الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انڈسٹریل کمپلیکسز بھی آتے ہیں، ان سب کی جو ڈیپینڈنس ہے کمپوننٹس کی اور میجر شیئر آف کمپوننٹس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ چائنا کے اوپر ہے، ایک طرف تو یہ چائنا کو تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جو ہے نا اکنامک ٹائز کو ہم تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں گے، دوسری طرف سے جو ان کی اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہے، تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ پھر گورنمنٹس کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ نہیں آپ ایک حد تک کنفلکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ مکمل طور پہ اکنامک ٹائز جو ہیں وہ آپ ختم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے۔
آج جو دنیا میں صورتحال ہے پینڈیمک کی وجہ سے، وہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے اکنامک ہے، جی سیون اس چیلنج سے کس طرح نپٹ سکتی ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جی سیون کی میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں ویسے، کہ جی سیون کی جب سمٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹھیک ہے اس کے اندر میکرو لیول کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو کہ جیسے کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ ہو گیا یا کنٹری ٹو کنٹری ہو گیا، وہ ڈیسیشن یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈینشیل یا لیڈرشپ لیول پر وہ یقیناً اس کی جو ہے نا فاؤنڈیشن جیسے لے ہوتی ہے فارم منسٹری کانفرنس کے بعد، اس کے بعد پریزیڈینشیل کانفرنس ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر جو یہ انگیجمنٹ گروپس ہیں جی سیون کے، تو اگر ہم جی سیون کے انگیجمنٹ گروپس کو دیکھیں تو جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ویمن کا گروپ ہے ویمن سیون، اس میں یوتھ سیون ہے، پھر بزنس سیون ہے، پھر سول سوسائٹی ہے, لیبر ہے, سائنس ہے. اچھا, یہ جتنے بھی انگیجمنٹ گروپ ہوتے ہیں یہ پھر گروپ جو ہے یہ آگے اپنے اپنے اس پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ پھر پرپوزلز کو سبمٹ کرتے ہیں فورن منسٹر لیول کے اوپر, اور اس کے بعد یہ پھر اوپر چلی جاتی ہے پریزیڈینشیل لیول کے اوپر جہاں پر یہ میکرو لیول پہ ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے. اس میں کووڈ جو ہے, ایکچولی کووڈ ایک بہت بڑا ڈیٹرمیننٹ فیکٹر ہے, لیکن کووڈ جو ڈیٹرمیننٹ فیکٹر ہونے کے باوجود بھی ایک چیز جو کہ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں نو ڈاؤٹ کہ کووڈ نے بہت زیادہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ اکنامک ڈیزاسٹر, یہ ہم تباہی کو کہہ سکتے ہیں, اس کا اس نے کاز کیا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ ڈیلی ویجز والے تھے, یا بہت سارے لوگ انڈسٹریز ایسی تھیں, سروسز ایسی تھیں کہ جن کے بزنس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ ہی دیکھیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی دنیا میں رک اس لیے نہیں سکی کہ مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اور جو فارماسیوٹیکل ہیلتھ کیئر, یہ سب ایسے فیکٹرز تھے کہ جہاں پر کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بلکہ بڑھتی چلی گئی ہے کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں زیادہ زیادہ. تو اس میں جو G7 میں جو ایک ایشو جو کہ اٹھایا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیفورٹ, جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کیتھلک ایجنسی, تو ان کی طرف سے جو ایک ایشو اٹھایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو ایشو ہے, اور اس سے آگے چل کے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بڑا فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کنٹری کی ڈیٹ سروسنگ کو اگر آپ ڈیفر کر دیتے ہیں 3 سے 5 سال کے لیے کہ کووڈ کا جو ڈیزاسٹر ہے یا ابھی کووڈ کی جو ویو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے مکمل طور پہ, تو اس کو فائٹ کرنے کے لیے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹریز کی ڈیٹ سروسنگ بالکل ایسے ہوتی ہے سر, جیسے ہمیں کوئی کہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا 2 سال کے لیے آپ بے شک اپنی مارگیج کی پیمنٹ نہ کریں, اپنی کار کی پیمنٹ نہ کریں, اپنے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ نہ کریں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کی انکم آتی ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک کیش فلو ایسا کریٹ کر دیتی ہے کہ بہت ساری آپ کی اپنی اکنامک پوزیشن جو ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں جو ایک فیکٹر جو کہ G7 میں پروپوزل گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی بھی ڈیفرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس ایشو کو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ریز کیا تھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفر کر دے, اور یہ اور بہت سارے ملکوں کے ڈیٹ جو ہے انکلوڈنگ پاکستان 1-2 سال کے لیے وہ ڈیفر ہوئے تھے. اس کا پھر امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کنٹریز کے پاس جو ایک پازیٹیو کیش فلو کریٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پھر سوسائٹیز پر جاتا ہے, اور اس میں پھر جو G7 کا یہ انگیجمنٹ گروپ ہے خاص طور پہ ان کی جو ریکمنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ٹرانسفر ہوتی ہیں سول سوسائٹی کو, جو پھر آگے لیبر کو بھی وہ ڈیل کرتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انٹلیکچولی وہ سائنس اور بزنس کو بھی ایڈریس کرتا ہے.
اچھا, G7 کانفرنس میں چین اور روس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, خاص طور پر چین میں جو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اس کو اٹھایا گیا ہے, اور چین نے اور روس نے ریئیکٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر. تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا G7 چین کے خلاف کوئی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور چین ممکنہ طور پر کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے اس پر؟
یہ ہے کہ چین کے اوپر ملٹیپل لیول کے اوپر جو ہے نا زیادہ تر چین کو ویسٹ سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, نو ڈاؤٹ یہ کچھ چائنا کی جو ہے بزنس پریکٹسز وہ یقیناً ایسی رہی ہے کہ جن میں سروس کا جو ہے فیکٹر نہ ہونے کے برابر تھا, اور اس سے یہ ہوا ہے کہ اس سے یورپ اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بہت سارے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو کہ آن گوئنگ ہے اور یہ آن گوئنگ رہے گا, چونکہ چائنا کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو یورپ اور امریکہ کبھی بیٹ نہیں کر سکے گا, ایک تو یہ فیکٹر ہے. لیکن جو میجر فیکٹر جس کے اوپر چائنا پر آج کل کافی کرٹیسائز ہو رہا ہے وہ ہے ان کا جنجیانگ جو کہ پروونس ہے, ان کا ایک ایٹانومس ریجن ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بھی بہت قریب ہے, اور اوپر یہ قازقستان اور تاجکستان اور ادھر سے بھی اس کے وہ بارڈرز وغیرہ ملتے ہیں. تو وہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ میجورٹی مسلم پاپولیشن ہے وہاں پہ, تو اس پاپولیشن کو جس طریقے سے سپریس کیا ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے، تو اس کے اوپر یقیناً یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پہ کہ G7 نے بڑی اسٹرانگلی اس کو جو ہے کنڈیم کیا ہے. لیکن اگر ہم دنیا کی اگر ہم ریئلٹی دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کے ہر خطے میں جو ہے اور ہر کانٹیننٹ میں انسانوں کا استحصال ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا یونائٹیڈ نیشن میں اس جو ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے یا ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ پورا آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا دیکھ لیں، اس میں برما انڈیا دیکھ لیں، ادھر آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، اس کے بعد افریقہ میں چلے جائیں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہوتوز اور ٹوٹسیز کے اندر 500,000 میسیکر ہو گئے تھے، اور یہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں اب یہ چلتی رہی ہیں اور یہ چیزیں دنیا میں چلتی رہیں گی. مطلب یہ ضرور ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے سے جو پاکٹس اب ڈیولپ ہوں گے پینڈیمک کے بعد اس ریجن میں، وہ ایک میجر فیکٹر ہوگا. اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ان کی سافٹ اکنامک پاور ہے کہ وہ جس ملک میں بھی وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے جا کے کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائے دیتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں.
اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ چین، اس نے جواب تو دیا ہے کرٹیسزم کا، لیکن وہ ری ایکٹ کس طرح سے کر سکتا ہے؟
دیکھیے، چائنیز جو ہے وہ بڑی کمپارٹمنٹلائزنگ کی اپروچ ہوتی ہے. وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنفلکٹس کو وہ ایک کمپارٹمنٹ میں رکھتے ہیں، اور جو ان کا اکنامک فیکٹر ہے انٹرنیشنل بزنس سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کو دوسرے کمپارٹمنٹ میں رکھتے ہیں. تو وہ اور ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کنفلکٹ اپنی جگہ رہے، تعلقات اپنی جگہ رہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا اور چائنا کا پولیٹیکل کنفلکٹ بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو 6 ٹاپ موسٹ ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں ان میں سے 5 چائنیز ہیں، تو آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ بڑی اسٹرانگ چلتی رہتی ہے. تو چائنیز کا جو ریئیکشن ہے وہ ان کو جتنا مرضی آپ کریٹیسائز کر لیں، وہ اس کو ملٹریلی اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے کہ جہاں پر کوئی کنفلکٹ جو ہے نا وہ کسی وار میں کنورٹ ہو جائے.
اسی طرح روس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے اور روس نے بھی اس کرٹیسزم پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی سطح پر چین اور روس اور مغرب کے درمیان کوئی اقتصادی سطح پر کوئی ٹینشن، کوئی سخت جنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟
ادھر آن چائنا اور آن رشیا، ان دونوں کے اوپر کس قسم کی وہ اکنامک سینکشن نہیں لگ سکتی جس قسم کی اکنامک سینکشن ہم نے دیکھی نارتھ کوریا پر یا ایران کے اوپر. تو یہاں پر یہ جو ایک بڑا سیف گارڈ ہے کہ دونوں کنٹریز کے پاس سیکورٹی کونسل کا، اس کے بعد جو پھر نیکسٹ چیز آتی ہے وہ پھر آتی ہے کہ انڈیویجل لیول کے اوپر کنٹریز کیا کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب رشین جیسے آئل ہے، رشین آئل کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے، رشین گیس کی بڑی ڈیمانڈ ہے یورپ کی، تو وہ کس طریقے سے اس انرجی کے اتنے بڑے باہر ہونے کے باعث وہ اپنے تعلقات کو جو ہے نا وہ کیسے خراب کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کانفرنس اگر ہم دیکھیں تو یہ چلتی چلی آ رہی ہے سنس 1975، لیکن کوئی اس کے اندر ایسا کوئی ڈراسٹک اس کا آؤٹ کم نہیں آیا ابھی تک کہ جہاں پر کیا بھی نوٹ کریں کہ افریقہ میں یا ایشیا میں پاورٹی ایلیویشن میں یا اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی G7 نے ڈینٹ ڈالا ہو.
اچھا،
یہ ضرور ہے کہ G7 جو کنٹریز ہیں ان پر نو ڈاؤٹ یہ دنیا کا تقریباً آپ دیکھیں بٹوین 55-60% جو ہے یہ دنیا کی اس کو جی ڈی پی کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کا جو جی ڈی پی اور چائنا کا جو خاص طور پہ جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور ٹھیک ہے وہ امریکہ کے برابر نہیں ہے، امریکہ سے ابھی بھی وہ 1/3 ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنا بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈیولپ کیا ہے تو ان کو سٹاپ کرنا بڑا مشکل ہوگا.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین اور روس ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے، ان کے درمیان مزید دو تعلقات میں استحکام ہوگا؟
یہ تو ویسے ڈیفینیٹلی ہوگا، اس میں بالکل ایسے جس میں ہوتا ہے کہ مائی اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ. اس میں اینیموسٹی ملٹری اینیموسٹی نہیں ہے، یہ ساری اکنامک اینیموسٹیز ہوتی ہیں. چائنا کا اور رشیا کا اب جوائنٹ یہ اسٹینڈ ہوگا کہ جہاں جہاں بھی G7 کا انفلوئنس ہے وہاں وہاں یہ اس کو تقریباً آپ سمجھیں کہ اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اس اکنامک انفلوئنس کو. اور رشیا اور چائنا کا اکنامک انفلوئنس اگر یہ کمبائن ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی اکنامک سمجھیں کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ کریٹ ہوگی.
یہ گفتگو شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری، گزشتہ دنوں لندن میں ہونے والی G7 کی وزارتی سطح کی میٹنگ اور جون میں متوقع طور پر ہونے والی G7 کی سربراہ کانفرنس کے حوالے سے کر رہے تھے.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب